لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب العظيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين محترم بزرگ اور دوستو قرآن نہ تو قانون کی کتاب ہے نہ سائنس کی کتاب ہے نہ تاریخ کی کتاب ہے بلکہ قرآن کتاب ہدایت ہے اس ہدایت کے لیے جب اسے قانون بیان کرنا پڑے گا تو قانون بھی بیان کرے گا اس کو تاریخ بیان کرنے کی ضرورت پڑے گی تو تاریخ بھی بیان کرے گی اور اس کو اگر فلسفہ سمجھانا ہوگا تو فلسفہ بھی اور اس کو کائنات کے چھپے ہوئے راز اگر سمجھانے پڑیں گے تو وہ بھی کرے گا اس کو سائنسی حقائق اگر بیان کرنے پڑیں گے تو وہ بھی کرے گا نشانہ اس کا ہے انسانوں کو ہدایت ملے اور اس ہدایت کی منزل کو پانے کے لیے اس ہدایت تک انسان کو پہنچانے کے لیے جس جس شعبۂ علم کی ضرورت پڑے اس شعبۂ علم سے وہ استدلال کرے گا قرآن میں اگر ہم یہ ڈھونڈیں گے کہ صاحب اس میں جغرافیہ کہاں ہے تو جغرافیہ نہیں ملے گا لیکن بہرحال ایسی بحثیں ضرور ملیں گی جو اصل میں تو جغرافیہ کی بحثیں ہیں لیکن قرآن کریم ان کو ٹچ کر دیتا ہے تو قرآن کا مقصود وہاں جغرافیہ سمجھانا نہیں ہوتا ہے بلکہ کسی ملک یا کسی علاقے کے وہاں کی صورت حال کو سمجھا کر وہ یہ بتاتا ہے وہاں اس ماحول میں اس سیاق و سباق میں اس جغرافیائی خطے کے اندر کیسے ہدایت آئی یا کیسے گمراہی آئی قومیں تباہ کیسے ہوئی یا بچ کیسے گئی تو قرآن نہ کتاب قانون ہے نہ کتاب سائنس ہے نہ کتاب تاریخ ہے وہ صرف اور صرف کتاب ہدایت ہے خود قرآن اپنے بارے میں بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ شانہ کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس رمضان کے مہینے میں میں نے اس کتاب کو نازل کیا یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے اس ہدایت کے لیے ان تمام شعبوں کو وہ ٹچ کرتا ہے قرآن کریم میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پچھلے نبیوں اور پچھلی قوموں کی تاریخ کا ہے کیا قرآن کا مقصد یہ تھا کہ وہ پچھلی قوموں کی ہسٹری ہمیں سنائے گا سوال یہ ہے ہمیں ان قوموں سے کیا لینا دینا تھا ہمیں ان قوموں کے حالات کیا رہے ہیں ہمیں ان سے کیا فائدہ ملنے والا تھا لیکن اس کے باوجود قرآن ان قوموں کے حالات کو کیوں سناتا ہے صرف اس لیے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے گمراہیاں کیسے آتی ہیں گمراہوں کے حالات کیا ہوتے ہیں ان پر ہدایت کی محنت کیسے ہوتی ہے اور اس کے بعد اس محنت سے جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے اور جو فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے اس لیے ہم پچھلی قوموں کے حالات تمہارے سامنے لائیں گے خود قرآن بھی اس کا اشارہ کرتا ہے اشارہ کے سراحت سے والعصر ہم عموماً ترجمہ کرتے ہیں قسم ہے زمانے کی یہی ترجمہ ہے لیکن اصل مقصود بتانا قرآن کا ہے پچھلی تاریخ کو گواہ بنا کر کے میں کہہ رہا ہوں تمام دنیا کے انسان تباہ ہو جائیں گے سوائے ہدایت والوں کے گویا بالفاظ دے کر قرآن یہ کہتا ہے ہم ایک اعلان کر رہے ہیں دنیا کے تمام انسان خرابی کا شکار ہیں سوائے ایمان والوں کے سوائے ہدایت والوں کے یہ بات اگر سمجھنا ہے تو تاریخ پڑھو والعصر کبھی ایسا ہوتا ہے بات کرنے کا طریقہ دلیل پہلے دیں گے دعویٰ بعد میں کریں گے اور کبھی ایسا ہوتا ہے دعویٰ پہلے کیا جاتا ہے دلیل بعد میں لائی جاتی ہے وہ دلائل جو ہیں وہ دلائل مختلف انواع کے ہوتے ہیں ایک قسم کی دلیل ہے تاریخ کا حوالہ تو قرآن کریم بتا رہا ہے کہ دنیا کے انسانوں کی تباہی سے بچنے کا راستہ ایک ہی ہے ان کے پاس ہدایت آئے ثبوت اس کا چاہیے تو تاریخ پڑھو والعصر اور تاریخ عصر کا لفظ بول کر کے تمام قوموں کی تمام وطنوں کی تمام افراد کی جن جن کے ہاں ہدایت اور گمراہی کی کشمکش رہی ہے ان کی تاریخ اس میں شامل ہوگی قرآن جب پچھلی قوموں کے حالات بیان کرتا ہے اس میں ایک طرف سے قوم ایک طرف سے نبی آئے گا قوم کے حالات ان کا مزاج ان کا طرز عمل ان کی گمراہی کی قسمیں وہ بیان کرے گا پھر دکھائے گا نبی کیسے آیا اس نبی نے کیا کام ان کو بتایا ان میں سے کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا جنہوں نے مانا ان کا انجام کیا نکلا جنہوں نے نہیں مانا ان کا انجام کیا نکلا اور وہی انجام سکھانا اصل میں مقصد ہوتا ہے قرآن کا کہ ہم یہ سارا واقعہ آپ کو سنا رہے ہیں, مقصد ہے یہ انجام سمجھانا آپ کو. مثلا دنیا کی پچھلی تاریخ میں صرف ایک قوم اور چھوٹی سی قوم ایسی گزری ہے کہ جو ایک ایسی برائی میں مبتلا پائی گئی جیسی برائی میں مبتلا دنیا کی اور گمراہ سے گمراہ قوم کوئی نہیں ہوئی ہے. وہ گمراہی تھی, وہ خرابی تھی مردوں کے ساتھ غلط تعلقات قائم کرنا, جس کو آج کے زمانے میں گیئزم کہتے ہیں. صرف ایک قوم اور چھوٹی سی قوم تھی وہ, تعداد کے اعتبار سے بہت بڑی نہیں, زیادہ زیادہ وہ 5 لاکھ آدمی تھے, جس کو قرآن کہتا ہے قوم لوط. یہ چھوٹا سا خطہ ہے, اس خطے کے اندر یہ قوم بستی تھی اور اس مرض میں مبتلا ہو گئے تھے. یہ ان کے یہاں پہلے ذرا سا فیشن کے طور پر سٹارٹ ہوا, پھر پھیل گیا, اور پھیلنے کے بعد ان کی فطرت ہی مسخ ہو گئی, ان کا مزاج ہی بگڑ گیا, اور وہ اسی راستے میں اپنی جنسی تسکین محسوس کرتے تھے. اس کے علاوہ جو فطری طریقہ ہے تسکین پانے کا, اس سے ان کو نفرت ہو گئی تھی. جیسے آج یورپ میں کیا آپ نے بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے صاحب میں خود گے ہوں, میرا وہ جو فیملی ڈاکٹر ہے وہ بھی گئے ہیں, میرا جو لائر ہے وہ بھی گئے ہیں, میرا بیٹا ہے وہ بھی گئے, بڑے فخر کے ساتھ سناتا ہے. اور ساتھ میں ذہن میں تصور اس کو یہ ہے کہ ہم تھوڑا فارورڈ ہیں, باقی ابھی بیکورڈ ہی ہیں, اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے. جو حضرات وہاں کے واقف ہیں اور وہ جب لکھتے رہتے ہیں تو یہی دکھاتے ہیں کہ صاحب وہ تو اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے ہیں کہ باقی ابھی بیکورڈ ہیں, وہ پچھلی تاریخ میں ہیں, ہم ان سے بہت آگے نکل چکے ہیں. اور بڑی المناک بات یہ ہے کہ ایک شخص ان کا نمائندہ یہاں کشمیر بھی آیا تھا یہ جائزہ لینے کے لیے, یہاں ہم یہ محنت کر سکتے ہیں یا نہیں. خیر وہ چلا ہی گیا. تو ایک قوم ایسی گزری ہے, اب اس قوم کے لیے اللہ نے نبی بھیجا, اس نبی نے یہی بات بتائی, بھائی دیکھو تمہارے اندر یہ خرابی ہے, یہ خرابی اس کو ٹھیک کرو. وہ بار بار بتاتے رہے, لوگوں نے نہیں مانا, آخر میں خدا نے فیصلہ کیا اس کو تباہ کرنا ہے, اور تباہی بھی ایسی آنی چاہیے کہ ایسی تباہی دوسری کسی قوم میں نہ ہو. وہ انسان ہی نہیں, ان کے مکان ہی نہیں, وہ سرزمین ہی ختم کر دینی ہے جس سرزمین پر یہ ہو رہا تھا. قرآن کریم میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے, اس قوم کے افراد کو چن چن کر نہیں اٹھایا, ان کے گھروں کو نہیں اٹھایا, وہ سارے ملک کو اٹھایا اور اٹھا کر کے آسمان سے نیچے پٹک دیا. بالکل ایسے ہی ہمارے استاد سمجھایا کرتے تھے, کہتے آپ چینی کی پلیٹ اٹھاؤ اور اٹھا کر کے اوپر سے نیچے جب پھینکو گے تو جو اس کا انجام ہو جائے گا اس سے زیادہ برا حال ہو گیا تھا اس ملک کا. اور آج بھی وہاں ایسی تباہی ہے کہ انسان بس نہیں سکتا, حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے بھی نہیں رہ سکتے. جہاں یہ ہوا ہے وہاں اس وقت پانی ہے, اور وہ پانی بھی زہریلا آج تک ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا, بحر میت اسے کہتے ہیں, کیڑا بھی پانی میں رہ نہیں پاتا, حالانکہ پانی میں کیڑے رہا کرتے ہیں, مگر وہ کالا پانی ہے, زہریلا پانی ہے, اس عذاب کے اثرات آج تک ہیں. ٹھیک ہے, اب ہمیں کیوں سنایا گیا یہ؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کبھی یہ صورت حل پھر آ جائے. تو اب پچھلے 1000 سال تک کہیں یہ مسئلہ ہی نہیں اٹھا اور آج مڑ گیا اٹھا سا. تو خیر میں نقطہ یہ سمجھا رہا تھا کہ قرآن جب پچھلے نبیوں کے حالات سناتا ہے, اس نبیوں کے حالات سنانے میں اس کا اہم ترین مقصد ہوتا ہے, وہ کوئی کہانی سنانا مقصد نہیں ہوتا. مثلا بہت پرکشش واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا, لیکن پورا واقعہ سنانے کے بعد آخر میں کہتا ہے اس واقعے میں تمہارے لیے طرح طرح کی نصیحتیں ہیں. اب وہ غور کرنا ہے نصیحت کہاں کہاں پر ہے. ایک جوان آدمی ہے, نبی کا گھر کا حسین ترین نوجوان ہے, وہ مصیبت میں اچانک پھنس جاتا ہے. اس مصیبت میں پھنسنے پر وہ واویلا کرتا ہے کہ نہیں, کوئی واویلا نہیں کیا, یہ نبی کے گھر سے نکل کر ایک گھر میں جا کر کے نوکر بنایا گیا, کوئی پریشان کا نہیں, کوئی پریشانی نہیں, صبر کے ساتھ برداشت کیا. اس نوکری کی زندگی میں جب جوانی کا ابھار آ گیا, تو جوانی کے ابھار آنے کے بعد اس کو بدکاری میں مبتلا کرنے کی کوشش کی گئی, اور وہاں روکنے والا کوئی نہیں تھا, خطرہ بھی کوئی نہیں تھا, پریشانی بھی کوئی نہیں تھی. اس وقت اس نے اپنے آپ کو کیسے اس گمراہی سے بچا لیا, اس بدکاری سے اپنے آپ کو کیسے بچایا, نوجوان کے لیے نمونہ. اب ایک مرحلے پر یوسف علیہ السلام کی زندگی گزر رہی ہے, اور اخیر میں وہ تاج تخت پر پہنچتے ہیں, اور تخت پر پہنچنے کے بعد پھر دیکھتے ہیں جن ان بھائیوں نے اس کو قتل کرنے کی, ختم کرنے کی تمام تر تدبیر کی تھی, ان بھائیوں کے ساتھ اس نے کیا انتقام لیا؟ کچھ بھی انتقام, کوئی انتقام نہیں. اللہ تصریب علیکم یوم, مجھے آپ سے کوئی بھی گلا نہیں, مجھے آپ سے کوئی شکوا نہیں. وہ سر نیچے کیے ہوئے ملزم کی طرح سے, ٹھیک. اور اتنا ہی نہیں, جب یوسف علیہ السلام کا رویہ انہوں نے دیکھا تو وہ ٹھیک اس کے سجدے میں گر گئے, کہ ہم آپ کو سجدہ کرتے. فخر لہ سجدہ, اور انہوں نے تعظیم احترام بجا لایا. اس زمانے میں احترام بجا لانے کا طریقہ وہی تھا کہ صاحب کسی کے سامنے جھک جانا ہے. جیسے آج اگر کسی کو بہت زیادہ احترام کسی سربراہ مملکت کو کرنا ہے, گارڈ آف آنر پیش کریں گے, یہ آج کا طریقہ ہے. ٹھیک, اس زمانے میں طریقہ یہی تھا. یہ سب بیان کر کے آخر میں قرآن کیا کہتا ہے, لقد کان لکم فی قصصہم عبرہ لأولی الالباب, اگر ذرا سی عقل تم لگاؤ گے ان قصوں میں تمہارے لیے بہت نصیحتیں ہیں. قصہ سن کر پڑھ کر تم یہ نہیں کہنا واہ واہ کتنا عجیب قصہ ہے, بلکہ اس کو پڑھ کر اور سن کر یہ دیکھنا یہ قصہ تمہاری زندگی سے ٹچ کہاں کر رہا ہے, اور جہاں جہاں تمہاری زندگی سے ٹچ کر رہا ہے وہاں اپنے آپ کو دیکھنا میں اسی معیار کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوں. اگر میرے ساتھ یہ صورت حال پیش آتی تو میں اس وقت کیا کرتا. قرآن کا فلسفہ تاریخ یہی ہے, اور یہ کچھ عجیب بات, بلکہ دعویٰ یہاں تک کیا جاتا ہے کہ دنیا میں تاریخ کا حقیقی تصور تو قرآن نہیں دیا. اس سے پہلے تاریخ نام ہوتا تھا, راجہ صاحب کی بیگمات کتنی ہیں, ان بیگمات میں لڑائیاں کیسی ہوتی ہیں, اور ان کے پاس زیورات کتنے ہیں, اور راجہ کی دوسرے راجہ سے کس بیگم پر کیا لڑائی ہو گئی, اور رانیوں کی جھگڑے, بس یہی تھی تاریخ. قرآن نے آ کر کے بتایا تاریخ نام ہے کسی قوم کسی علاقے کے تمام ان کے دینی ان کے اخلاقی ان کے معاشرتی ان کے سماجی حالات اور ان کی گمراہی اور خرابیوں کے ساری چیزوں کو سامنے رکھا, پھر یہ دیکھنا ہدایت کی محنت کیسے ہوئی, تو انہوں نے قبول کیا یا رد کیا, انجام کیا نکلا. تو تاریخ کو تاریخ اسلام نے بنایا اور قرآن نے صحیح فلسفہ تاریخ دیا. خیر, میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ شانہ نے ایک نبی کا ایک واقعہ بیان کیا. نبی کا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام خود بھی نبی ہیں, ان کا بیٹا بھی نبی ہے, ان کا باپ بھی نبی ہے, ان کا دادا بھی نبی ہے, تو نبیوں کا سلسلہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں جس شخصیت کو دنیا کی تین قومیں متفقہ طور پر تسلیم کرتی ہیں. یہودی بھی ان کو مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, مسلمان تو مانیں گے ہی, ہمارا تو بھائی, ہم تو ہر نبی کو مانتے ہیں, ہم تو ہر نبی کو مانتے ہیں. ہمارے علماء میں سے ایک بہت بڑے صاحب علم شخصیت گزرے ہیں, حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے وہ, مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ ان کا نام تھا. ایک دفعہ برطانیہ گئے تھے تو آکسفورڈ والوں نے دعوت دی ہمارے یہاں لیکچر دینے کے لیے, آئیے چلو تشریف لے گئے. تو انہوں نے وہاں تقریر کی, تو اللہ نے علم بھی عطا کیا تھا, تاثیر بھی اللہ نے عطا کی تھی, تو اس لیکچر کے نتیجے میں 150 لڑکوں نے اسلام قبول کیا تھا. وہ قاری طیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے میں نے خود یہ واقعہ سنا ہے ان کی مجلس میں بیٹھ کر کے, چھوٹی عمر کا تھا میں, انہوں نے واقعہ سنایا. کہنے لگا صاحب میں نے پہلے سمجھایا انسان کو وحی کی ضرورت ہے یا نہیں, پھر وحی سمجھا کر پھر اس سے پتا چلا کہ نبوت کی ضرورت ہے, پھر نبوت سمجھا کر کہ میں نے کہا ہر ہر نبی نے اپنے زمانے میں نبوت کا کام کیا, اور اخیر میں نبی علیہ السلام آئے, یہ نبی کامل ہیں, ان پر 24,000 مرتبہ وحی نازل ہوئی ہے. تو بحث ختم کی, یعنی 1.5 گھنٹے کا باز ہوا. اس کے بعد پھر آکسفورڈ کا وی سی صاحب اور ان کا اسٹاف کے کچھ دوسرے ممبران ان سے ملنے کے لیے آیا. کہنے لگا آپ نے تو بڑی عجیب کی باتیں بتائی, ہم تو بہت متاثر ہو گئے, تھوڑی کوئی نصیحت کیجیے ہمیں. تو قاری طیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے تھے کہ میں نے کہا نصیحت کرنے کے بعد آپ نے کہی, میرے ذہن میں تو بہت کڑوی بات آ رہی ہے, کہیں آپ کہیں. کہنے لگا تو پہلی کڑوی بات یہ ہے, ہم آپ کے ہمدرد ہیں, آپ ہمارے دشمن. کیوں؟ کہا دیکھیے ہم آپ کے نبی کو بھی ایسا ہی نبی مانتے ہیں جیسے اپنے نبی کو مانتے ہیں, اور آپ اپنے نبی کو مان کر ہمارے نبی کی توہین کر دیں. اس نے کہا یہ تو ہے ظاہر ہے, کہ آپ کے نبی کو ماننا لازم ہے ہمارے لیے ویسا ہی جیسے ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں, کیونکہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہمیں ہر نبی کو مانو, تو ہمارا ہر نبی پر ایمان ہے. لیکن آپ تب تک جب تک عیسائی ہیں تب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے, ان کا انکار کرنا لازم ہے, حالانکہ آپ کے نبی نے کہا ہے میرے بعد جو نبی آنے والا ہے اس کو مان لینا, تو آپ اپنے نبی کی بھی بات نہیں مانتے. بات تو سیکھ اور بھی ایسی کچھ کڑوی. ہاں ایک نصیحت اور کی, کہنے لگا صاحب دنیا میں سب سے پاک دامن عورت, دنیا میں سب سے پاک دامن قوم عیسائیوں کو ہونا چاہیے, لیکن دنیا کی سب سے بے حیا قوم عیسائی ہے. کہا پاک دامن اس لیے ہونا چاہیے ان کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے, انہوں نے کسی عورت کو ٹچ ہی نہیں کیا. وہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام, انہوں نے کسی مرد کو ٹچ ہی نہیں کیا, اتنے پاک دامن شخصیات کے ساتھ تمہارا تعلق ہے اور اس کے باوجود تم بے حیائی میں مبتلا ہو, اور دنیا میں بے حیائی میں خود ہی نہیں ساری دنیا میں بے حیائی تم پھیلا رہے ہو. ٹھیک, اور کب اور بھی ایسی کڑوی ہوں گی. تو خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کو ہم بھی مانتے ہیں اور وہ قومیں بھی مانتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دو بیٹے عطا کیے, ایک بیٹے کا نام تھا اسماعیل, اسماعیل نے مکہ مکرمہ میں زندگی گزاری اللہ کے فیصلے کے مطابق, اور ان کی نسل میں کوئی نبی نہیں آیا, اخیر میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل میں تشریف لائے. اور دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام, ان کا بیٹا بنا یعقوب علیہ السلام, اسی یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام, اور آگے پھر آئے ہیں حضرت موسیٰ, حضرت داؤد, حضرت یوشع, 4,000 نبی اللہ تعالیٰ شان نے صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے ہیں. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام زندگی گزار رہے ہیں نبیوں جیسی زندگی, تو جب ان کو محسوس ہوا اب دنیا سے جانے کا وقت ہے تو انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد جیسے باپ اپنے بچوں کو جمع کرتا ہے کرنا ہی چاہیے, اور اگر باپ کو ذرا سے بھی ابھی امید ہو زندہ رہنے کی تو سوچتا ہے یہ بچے اچھے ہونے چاہیے, پھلنے پھولنے چاہیے, نصیحتیں بھی کرتا ہے, اور جو جو اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ شانو ڈالے وہ سب, مثلاً کہے گا بھائی آپس میں لڑنا نہیں, ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنا وغیرہ, یہ ساری چیزیں. ٹھیک اسی طرح سے ایک باپ ہونے کے ناطے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اپنے سامنے بلایا, بلا کر کے پوچھتا ہے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, میرے بعد تم دیندار رہو گے یا نہیں, تم اس دین پر قائم رہو گے جس دین پر میں چلاتا رہا ہوں, اور جو دین میری نسل میرے خاندان کا سلسلہ چلا رہا ہے اسی پر رہو گے یا کچھ اور بن جاؤ گے. ماں تعبدون من بعدی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, جس وقت یعقوب علیہ السلام کو موت آنے والی تھی یا آ رہی تھی, اذ قال لبنیہ جب اپنے بیٹوں سے انہوں نے کہا ماں تعبدون من بعدی میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے, تو تمام بیٹوں نے کہا نعبد الہک ہم عبادت کریں گے اس اللہ کے جو آپ کا بھی ہے, وہ الہ آبائنا اور ہمارے جو پچھلی نسل ہے حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا جو اللہ تھا اسی اللہ کو ہم اپنا اللہ مانتے رہیں گے, ہم شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے, اللہ کا انکار نہیں کریں گے, ہم اتھیس نہیں بنیں گے, ہم مرحد نہیں بنیں گے, ہم کیمنز وغیرہ, ونحن لہ مسلمون اور ہم اسلام پر رہیں گے, ہم مسلمان رہیں گے. بس اب سوال یہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے ایک بات کہی, بیٹوں نے جواب دیا ہم کو کیوں سنایا جا رہا ہے, قرآن نے اللہ تعالیٰ شانہ نے اس آیت کو نازل کیا قیامت تک لوگ پڑھیں گے, تو قیامت تک آنے والے لوگوں کو کیا ملے گا اس میں, ان کے لیے کیا پیغام ہے, جواب پیغام یہ ہے اور وہی اصل وجہ ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے نقل کیا کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ شانہ تمہیں اولاد عطا کریں گے, اور اولاد ایک نعمت ہے, دنیا میں انسان جن چیزوں کے لیے بہت تڑپتا ہے ان میں سے اولاد بھی ہے, اور اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی کو اولاد نہ ہو تو دیکھیے وہ کیا کیا کرتا ہے, کہیں ڈاکٹروں کی محنتیں کرتا ہے, کہیں حکیموں کی دوائیاں کھاتا ہے, اور تو کہیں تعویذ ڈھونڈتا ہے, حتیٰ کہ کہیں مشرکانہ تعویذ بھی کرنے لگتا ہے, کہیں بازے پرانے ہمارے بھائی جو ہیں وہ یہاں تک کرتے تھے کہیں ان پنڈتوں کے پاس بھی جاتے تھے, بچ کسی طرح سے اولاد مل جائے چاہے بعد میں توبہ ہی کرنی پڑے کسی طرح سے, اور جب کچھ بھی نہیں ملتا ہے تو پھر کہیں ہسپتال سے بچہ اٹھا کر کہتا ہے یہی میرا بچہ ہے. ڈاکٹر اقبال مرحوم ان کا جب نکاح دوسرا نکاح ہوا تھا بہت دنوں تک بچہ نہیں ہوا, وہ مستغنی آدمی بے فکر آدمی کوئی پرواہ نہیں, ایک دن وہ گھر میں جب داخل ہوئے لاہور میں تو ان کو انہوں نے دیکھا ان کی اہلیہ بہت محبت کے ساتھ کبوتر کو دانے کھلا رہی ہے, تو اقبال مرحوم جو کہ جذباتی آدمی تھے اس لیے ان کو فوراً رونا آ گیا, کیا رونا آ گیا, اگر اس کو بچہ ہو گیا ہوتا تو یہ بچے کو کھلاتی اس طرح سے, اصل میں اس کی مامتا تڑپ رہی ہے, وہ مامتا تڑپ رہی ہے اور بچہ ہو نہیں رہا ہے, تو چونکہ جذبات یاد بھی تھے واپس آ کر کے دو رکعت نماز پڑھی کچھ دعا کی اور رو رو کر کہتا ہے یا اللہ اب تو بچہ ہونا ہی چاہیے, ادھر سے بیوی بھی کہتی تھی بھائی ڈاکٹر صاحب بچہ ہی نہیں ہو رہا کیا بات ہے, کچھ دوست بھی مشورہ دیتے رہتے تھے, ادھر سے ان کا تقریباً بڑھاپا شروع ہو گیا تھا, تقریباً بڑھاپا شروع ہو چکا تھا اور یہ دوسرا نکاح تھا ڈاکٹر کا, خیر انہوں نے کہا جی دعا تو کرتا ہوں میں, اور بعد میں ادھر سرہند بھی گئے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہاں, اور نظام الدین اولیاء بھی گئے, تاریخ میں لکھا ہوا ہے ڈاکٹر اقبال کے سوانحات جب پڑھیں گے یا پڑھی ہوگی تو اس میں ملے گا, بہرحال اللہ تعالیٰ شانہ بچہ عطا کیا, وہی ہے وہ لڑکا جس کا نام ہے جاوید اقبال جو ابھی زندہ ہیں, تو ڈاکٹر اقبال سے کہا جاتا تھا کیا ہوا, کہنے لگا وہ جو میں نے اس کا دیکھا نا مامتا تڑپتی ہے وہ مجھ سے دیکھا نہیں گیا, اور اس کے بعد آ کر میں نے جو دعا کی اور آنسو نکالے شاید ان آنسو کی وجہ سے بچہ مل گیا, تو بچے کے لیے انسان تڑپتا ہے یقیناً اللہ کی نعمت, لیکن یہ نعمت جب مل جائے تو نعمت ملنے کے فوراً بعد ایک ذمہ داری بھی آ جاتی ہے, ایسا نہ ہو تمہارے گھر میں یہ اولاد بگڑ جائے, اور بزرگ اور دوستو اس وقت ہم تمام مسلمانوں کا جو طرح طرح کے بہت سارے مسائل ہیں ان مسائل میں سے ایک بہت سنگین بہت زیادہ اہم مسئلہ یہ کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والی نسل بگاڑ کی طرف دوڑ رہی ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے مدینہ منورہ میں ایک وہ صاحب جو بہت مشہور ہیں اور اللہ نے بہت نوازا, بہت مشہور ہیں, پہلے وہ عیسائی تھے آج وہ مسلمان ہیں, دنیا کے کھیلوں میں مشہور کھیل کے نمایاں ترین شخصوں میں ہیں, اس کا نام آتا ہے سب لوگ جانتے ہیں, وہ شخص مدینہ منورہ میں تھا, ایک مجلس میں وہ کہہ رہے تھے, اب لوگ اسے پوچھتے رہتے تھے صاحب آپ نے اسلام قبول کیا, کہ الحمدللہ اچھا کیسا گزر رہا, کہ بہت اچھا, اسی ایک مجلس میں اس نے کہا جب سے میں نے مسلمان بنا ہوں اس کے بعد سے آج تک میں نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی, ایک جگہ اس نے کہا, کہنے لگا صاحب عجیب بات ہے, میں پچھ پر نماز نہیں چھوڑتا ہوں, آج کا مسلمان اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں, میری سمجھ میں نہیں آتا ان کو کیا ہو گیا ہے. ایک مجلس میں اس نے یہ بات کہی, کہنے لگا صاحب مجھے تعجب ہوتا ہے, آگے تعجب ہی نہیں رونا آتا ہے کہ اتنے اچھے دین پر یہ مسلمان چلنا کیوں نہیں چاہتے. یہ کون کہہ رہا ہے جو ابھی کچھ عرصہ پہلے اسلام میں داخل ہوا؟ کن کو کہہ رہا ہے؟ وہ جو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, جس کے والدین مسلمان ہیں, جو مسلمان ماحول میں رہ رہا ہے, مسلمانوں کے ماحول میں رہ رہا ہے, ان کو وہ شخص کے پیغام سنا رہا ہے. المیہ ہے واقعہ کہ ایک مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہو, یہ کل کو بگڑ جائے, اس کا کردار خراب ہو, یہ برائیوں کا شکار ہو جائے, یہ ڈرگس کا شکار ہو جائے, یہ غلط اشبازیوں کا شکار ہو جائے, یہ غلط تعلقات قائم کرنے والا بنے, یہ کل کو والدین کا نافرمان بنے, وہ تو بگڑ گیا بیچارہ. اس باپ کی تو ساری محنت ہی تباہ ہو گئی. اور اس سے زیادہ المیہ اس وقت ہوگا کہ جب اس والدین کو احساس نہ رہے کہ ہمارا بچہ بگڑ رہا ہے. اس لیے بزرگوں دوستو, کڑوی بات ہو سکتی ہے, یقیناً کڑوی ہوگی, مگر یہ کہ ہر اس والدین پر جس کو اللہ تعالیٰ شان اولاد عطا فرمائی ہے, یہ باقی تمام معاملات بعد کے ہیں, اپنی اولاد کی فکر کرنا بے انتہا ضروری ہے. اگر والدین اولاد کی فکر نہیں کرتے ہیں تو نوبت کہاں پہنچتی ہے؟ میں مثال عرض کرتا ہوں, یہیں سری نگر شہر میں واقع ہوا. ایک صاحب مجھ سے ملتے رہتے ہیں, وہ دینی جماعت کے ذمہ دار بھی ایک علاقے میں ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں نے لڑکا بھیجا تھا یونیورسٹی پڑھنے کے لیے, اور میں نے سوچا تھا چلو جب پڑھنا ہی ہے تو اسلام پڑھائیں گے اس کو, اور میں نے اس کو اسلامی اسٹڈیز میں ایڈمیشن کرایا تھا, لیکن لڑکا واپس آ کر کہتا خدا ہے ہی نہیں. تو اسلامی اسٹڈیز پڑھتے پڑھتے کہتا خدا ہے ہی نہیں. اور اس کو کوئی اس نے کہا کہ لگا پتہ نہیں کون ہے وہ نو گارڈ فیڈریشن والے, وہ آ کر اس کو کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں کہیں, اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں اگر خدا ہے تو دکھاؤ. تو میرا بیٹا آ کر مجھ سے کہتا ہے اگر خدا ہے تو دکھاؤ. اب میں پریشان ہو گیا ہوں, میں نے تو اسلام پڑھنے بھیجا تھا, اور وہ جواب میں اب مجھے یہ کہتا ہے. صورتحال یہاں تک آتی ہے, صورتحال یہاں تک آتی ہے, بیٹا یہ کہتا ہے کہ میرا باپ مر جانا چاہیے تاکہ جو کچھ مجھے کرنا ہے وہ میں کر دوں گا. اب کہتا ہی نہیں, اب آج تو قتل بھی کر دیتا ہے. اس صورتحال کے اندر جو مزید المیہ پیدا کیا گیا ہے وہ یہ کہ آج کی ساری دنیا اور دنیا کے تمام وسائل لگ رہے ہیں مسلمان بچوں کے بگاڑ پر. کسی طرح سے نوجوان لڑکے آوارہ ہو جائیں, یہ اتھیس بن جائیں, یہ بدکردار ہو جائیں, حیا کا تصور ان کے ہاں سے ختم ہو جائے, یہ والدین کے نہ ماننے والے بنے, ان کے ہاں زناکاری عام ہو جائے, اور اس کے لیے طرح طرح کی مہمیں چل رہی ہیں. کہیں مقابلے حسن ہوں گے, کہیں وہ دن منائے جاتے ہیں عاشقوں کے دن, شیطانیوں کے دن, اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں. سارا میڈیا اسی پر لگا ہوا ہے, اخبار آئیں گے وہ بھی اسی میں, میگزینیں آئیں گی وہ بھی اسی میں. ادب نام ہے اب کس چیز کا کہ صاحب فوش ناولی لکھو تو ادیب ہو گیا, ادب نام ہے اب کس چیز کا فوش افسانے لکھو تو ادیب ہے, ادب نام ہے کس چیز کا فوش غزلیں لکھو, جو جتنا زیادہ فوش غزلیں لکھے گا اتنا ہی بڑا ادیب ہے, تو ایوارڈ بھی اسی کو دیا جائے گا, اور جو سالے ادب لکھے گا وہ ادیب ہی نہیں. آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ صاحب ہمارے ادیبوں میں کون کون ادیب اسلامی مزاج کا ہے, چاہے کتنا ہی عمدہ ادب پیش کر رہا ہو کوئی ایوارڈ ملنے والا نہیں ہے, اور جو جتنا فوش ادب لکھے گا سبحان اللہ فلاں ایوارڈ بھی دیا جا رہا, فلاں ایوارڈ بھی دیا جا رہا, کیونکہ بہت بڑا ادیب ہے, حالانکہ زبان بھی غلط خیالات بھی غلط. آپ دیکھتے ہیں اس کی زبان میں یہ غلطیاں ہیں, اس کے باوجود ایوارڈ دے رہے ہیں, اس کے خیالات غلط ہیں, اس کے باوجود ایوارڈ دیا جا رہا ہے, اور اس کا خیالات بھی صحیح ہیں زبان بھی صحیح ہے, اتنے اونچے درجے کے ہیں, اس کے باوجود بےچارا کسی شمار میں آنے والا نہیں ہے کیونکہ فوش کاری نہیں کر رہا ہے. تو ساری دنیا کی مہمیں لگی ہوئی ہیں اسی پر کہ کسی طرح سے نوجوان لڑکے کے بگڑ جائیں. مزید ہم چونکہ کمزور ہیں, جب دنیا میں کسی بھی جگہ پر ماحول خراب ہو جائے, پانی بھی گندا ہے, ہوا بھی گندی ہے, کھانے پینے کی چیزوں میں بھی انفیکشن ہے, اور ایک آدمی جانتا ہے کہ میرے جسم کے اندر تو قوت برداشت کم ہے, تب ادھر سے بھی چیزیں غلط آ رہی ہیں, ادھر سے جسم میں بھی طاقت نہیں ہے. ٹھیک, میں تو صاحب ذرا سا بھی اگر تیز ہوا چلتی مجھے فوراً انفیکشن ہو جاتا ہے, ذرا سا بھی گرد و غبار کرتا مجھے فوراً انفیکشن ہو جاتا ہے. تو وہاں آدمی کیا کرے گا؟ کہتا کوشش کرے گا اس سے دور رہنے کی, اور اگر جانا ہی پڑے تو کوشش کرے گا اپنے تمام حفاظتی انتظام کرنے کی, کچھ نہیں تو ماسک تو لگائے گا ہی. کیوں لگانا صاحب؟ مجھے انفیکشن ہو جاتا ہے کیونکہ میں کمزور آدمی. اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. آج ایک طرف سے مسلمان کے اپنے گھر کا ماحول ڈھیلا ڈھالا کمزور ہے, اپنی ایمانی حس بجھ رہی ہے, اپنے نبی کے ساتھ تعلق لفظوں کے حد تک تو بہت مضبوط ہے, کردار کے حد تک کمزور ہو چکا ہے, بلکہ آخری درجے میں ہے, آخری درجے میں ہے. ٹھیک, تو ادھر سے آدمی ہے کمزور, ادھر سے محنت ہے بہت زبردست, نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ صاحب بڑے فخر کے ساتھ ایک مسلمان گھر کی عورت اپنی بیٹی کو وہ لباس پہنا رہی ہے جس لباس پر اللہ کا نبی لعنت کر رہا ہے, اور یہ مسلمان بھائی سمجھنے کو تیار نہیں ہے, اس کو کڑوا لگتا ہے جب یہ بات سنائی جاتی ہے. حضور نے صاف فرمایا, بخاری میں حدیث ہے, مسلم میں, ترمذی میں حدیث کی جتنی کتابیں ہیں, کتاب اللباس کھول کے دیکھیے, وہاں حدیث آئے گی, لعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال, لعنت اللہ تعالی شانوں کی ان عورتوں پر جو عورتیں مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں. ہمارے گھر کی ہماری خاتون خود اگر نہیں تو اپنی بیٹی کو جب فخر کے ساتھ وہ زین پہن پہنا رہی ہے تو کیا یہ خدا کی اور اللہ کے نبی کی لعنت کی مستحق نہیں بن رہی ہے؟ یقیناً بن رہی ہے, مگر ہم محسوس نہ کریں تو گویا یہ بے حسی ہے مگر لعنت کی مستحق ہو رہی ہے. اور عجیب مرحلہ ہے, حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کا نام تھا ابو لہب, تھا بڑا ہمدرد و ابتدا میں لیکن اخیر میں خطرناک دشمن بنا, اتنا سخت دشمن کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ابو لہب کا نام لے کر قرآن کریم نے اس کی بات کا جواب دیا, تبت یدا ابی لہب, تھا بہت سرخ آدمی, وہ چہرہ جیسے انگارا تھا, تو انگارے جیسا چہرہ تھا اس لیے اس کا نام ہی تھا ابو لہب, لہب کے معنی انگارا, ابو لہب انگارا جیسا ہے. یہ ابو لہب کی دو لڑکوں کے نکاح میں حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں تھیں, صرف نکاح ہوا تھا, رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی, اور یہ نکاح اس وقت ہوا تھا جب ابھی حضور نبی نہیں بنے تھے, اس وقت تک کفر اور ایمان کا مسئلہ پیدا شروع نہیں ہوا تھا, اور ابھی یہ فیصلے نہیں ہوئے تھے کہ آپ کافر کے نکاح میں بیٹی دے سکتے ہیں یا نہیں, اس لیے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب کا نکاح اس شخص کے ساتھ کیا گیا تھا جو کافر تھا, اس کا نام تھا ابو العاص, اور بہت اچھا آدمی تھا وہ, حضور نے خود فرمایا ابو العاص وفادار نکلا, کافر تھا وہ مگر حضور نے فرمایا ابو العاص وفادار نکلا, بعد میں مسلمان بھی ہو گیا تھا. دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم, دوسری بیٹی حضرت رقیہ, اور تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم, ان دو کا نکاح ہوا ہے ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ. جب حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا اور مخالفوں کی لسٹ میں بلکہ فہرست میں ابو لہب سب سے آگے تھا, تو اپنے بیٹوں سے کہا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا محمد کی بیٹیاں ہمارے گھر میں آئیں, فوراً طلاق دے دو ان کی بیٹیوں کو, ہم نہیں لیں گے اس کی بیٹیاں. وہاں کہا جی ٹھیک, اب طلاق ہی دیتے تو ٹھیک تھا لیکن انہوں نے گستاخیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا. حضرت نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر ہیں, عتبہ اور معتب یہ دو بیٹے تھے ابو لہب کے, وہ دونوں آئے اور آ کر کے حضرت نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا, او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو جھوٹا ہے, تو کذاب ہے, تجھ پر جو قرآن نازل ہوتا ہے وہ غلط ہے, تیری بیٹیاں بھی غلط ہیں, ان کو طلاق ہو جائے. اور اس کے بعد پھر حضور کے چہرے انور پر تھوکا اس نے, حضور نے ایسے سر کیا تو تھوک نیچے گر گیا. عام طور پر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کے معاملات سے کبیدہ خاطر نہیں ہوتے تھے, لیکن کبھی ہو آگے اس وقت حضرت نبی علیہ السلام کو جلال تو کھڑے ہو کر کہا, یا اللہ اپنا کوئی خاص کتا اس پر مسلط کر دے. یہ دو مرتبہ اس طرح کی خطرناک دعا حضور نے کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول کر لی. یہ دو مرتبہ اور خانہ کعبہ میں یہ دونوں مرتبہ واقعہ ہوا. اس سے پہلے ایک واقعہ ہو گیا تھا, حضرت نبی علیہ السلام نماز, بخاری میں حدیث ہے, حضرت نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے, ابو جہل اور چند آدمی اور 6 یا 7 تھے, وہ انہوں نے کہا یہ آرام سے نماز پڑھ رہا ہے, کسی میں ہمت نہیں اس کو روکے, کعبہ ہمارا ہے, اس نے کیسے ہمت کی ہمارے کعبے میں نماز پڑھنے کی. دوسرے نے کہا یہ ٹھیک نہیں رہے گا, یہ تو خدا کے گھر کی عبادت کر رہا ہے, ہم عبادت سے تو روکیں گے نہیں اس کو ورنہ خدا ہم سے ناراض ہو جائے گا, یہ تو ٹھیک نہیں. خدا کا تصور تھا ان کے پاس, وہ خدا کے منکر نہیں تھے. ایک اور تھا, اس نے کہا پھر میں تجویز بتاؤں گا, کل پرسوں وہاں ایک اونٹ مارا گیا ہے, اس اونٹ کی جو گندگی اندر پیٹ میں ہے وہ لا کر اس پر ڈال دو. ہے کوئی ہمت والا تو ایک شخص اٹھا, عقبا اس کا نام تھا, وہ گیا اور لایا وہ گھسیٹ کر, اور جب حضرت نبی علیہ السلام سجدے میں گرے تو لا کر اوپر ڈال دیا. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح سجدے میں رہے اس تصور کے ساتھ, یا اللہ دیکھ لیجئے, زیادہ دیر تک دکھوایا یہ سر نہیں اٹھایا, یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں وہ کہتے تھے میں جی چاہتا تھا میں جا کر ہٹاؤں مگر میری ہمت نہیں ہوئی. ایک تو ان کا ڈر لگنے لگا, حضرت عبداللہ بن مسعود جسمانی طور پر کمزور تھے, چھوٹا قد, چھوٹا سا جسم تھا, لیکن علم میں بہت آگے تھے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق حضور نے فرمایا یہ علم کا ٹکڑا ہے, جسمانی طور پر خیر. عبداللہ مسعود نے کہا میں تڑپتا رہا کیا کروں, میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. اتنے میں حضرت فاطمہ کو گھر میں معلوم ہوا, فاطمہ اس وقت 10-12 سال کی بچی ہے, فاطمہ دوڑ کر کے آئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آ کر کے گھسیٹا اسے, اور وہ ڈوم جو ہے وہ ایک سائڈ میں گر گیا. اس کے بعد نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے, کہتا یا اللہ اس کو فلاں کو ایک ایک کو چن کر تباہ کر دینا. جو ہی انہوں نے یہ سنا کہنے لگے ہے معاملہ کیسے کو خراب, اس نے خانہ کعبہ کے اندر بدعا کی, یہ بدعا پوری ہو جائے. بس ایک مرحلہ تو ایک مرحلہ وہ تھا. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے سچے متعلق کہا اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک, یا اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا ایسا مسلط کر دے, ابو لہب فوراً گیا اپنی بیوی کے پاس, کہنے لگا معاملہ خراب ہو گیا. کیا کہنے لگا اس نے بیٹوں کے لیے بدعا کر دی. اب بیوی نے کہا وہ تو ہو گئی پوری, کیونکہ اس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. ابو لہب کو یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکل رہا ہے وہ پورا ہو رہا ہے, اور آج کے مسلمان گھر کی ہماری مستورات یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے کہ مردوں کے لباس پہنانے پر اس کو کوئی پرواہ نہیں, اس کے باوجود فخر کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو زین پینڈے پہنا رہی. کل کو یہی بیٹی اگر آوارہ ہو کر نکل گئی کسی دوسرے راستے پر, ہرگز شکایت نہیں ہونی چاہیے. اور اب تو صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ والدین کو شکایت بھی نہیں ہے, کیونکہ بے غیرتی انتہا کو جب پہنچ جاتی ہے تو بعد میں یہی صورتحال آتی ہے. تو بزرگ اصل میں نقطہ جو سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ, اپنی اولاد کی فکر کریں, لازماً ان کو نماز پڑھوائیں, ہرگز اس میں نہ سستی کرنی چاہیے نہ بے غیرتی نہ غفلت. یہ بہت بڑا جرم ہے, ایک مسلمان بھائی کو کڑوا لگ رہا ہوگا یہ, لیکن ہرگز یہ کڑوے پن کی بات نہیں ہے. اپنے بیٹوں کو نماز پڑھائیں. مجھے یاد ہے اور بار بار مجھے ذہن میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, نہ جانے کیا ہونے والا ہے. ابھی 2 یا 3 سال پہلے ایک شخص نے یہاں کشمیر میں خواب میں دیکھا حضرت شاہ اندار رحمہ اللہ تعالیٰ کو. یہ جو کوہ ماران کا پہاڑ ہے, اس پہاڑ پر وہ کھڑے تھے اور نیچے کشمیری ہیں, اس کشمیریوں میں سب کی شکلیں انگریزوں جیسی ہیں, ایک شخص کی شکل بھی نظر نہیں آ رہی, نہ لباس نہ شکل. اور اس کے بعد شاہ ہمنا رحم اللہ تعالیٰ بہت ہی غم زدہ عالم میں, بیچ میں غصہ بیچ میں غم زدہ, کہتے ہیں کشمیری ہو میرا دین واپس کر دو. میرا دین مانا میرا لایا ہوا دین, لایا دین ان کا نہیں, دین تو اللہ کا اور اللہ کے نبی کا ہے, میرا لایا ہوا دین. انسان کبھی چیز کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے حالانکہ وہ اپنی نہیں ہوتی, اپنے سے بڑے کی ہوتی ہے. اور ایسا کر سکتے ہیں, مثلا فرض کیجئے ایک دفتر کا چھوٹا افسر کہتا ہے ہم نے یہ کیا, اس کا بھی صرف سائن ہی ہوگا اور اس کے علاوہ اور کیا ہوگا, اس کے بڑے افسر کا بھی سائن ہی ہوگا, کسی کا آرڈر ہوگا, لیکن ہم سے ہر ایک کہتا ہے ہم نے یہ کیا. اپنی طرف منسوخ کرنا صحیح ہے, ٹھیک. ڈاکٹر کے بعد بیمار گیا, کہنے لگا جی بہت درد ہے, کہنے لگا گھبراؤ نہیں ابھی آدھے گھنٹے میں ٹھیک ہو جاؤ گے. اس نے اس کو دوائی دے دی, کہنے لگا کر دیا نا میں نے ٹھیک, کر دیا میں نے ٹھیک, ٹھیک تو اللہ نے کیا. لیکن منسوخ کرتے ہیں کبھی اسباب کی طرف, اسباب کی طرف منسوخ کرتے ہیں, اس کو شرک نہیں کہتے. حقیقت میں ٹھیک کرنے والا اللہ ہے, لیکن جب ہم منسوخ کرتے ہیں آدمی کی طرف منسوخ کرتے ہیں, دوائی کی طرف منسوخ کرتے ہیں, پھوک کی طرف, یہ تمام اسباب کے درجے میں ہوتے ہیں, حقیقی محرک یہی ہوا کرتے ہیں. تو خیر جب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ اپنے والدین کے لیے بے فکر ہو جائیں اور وہ پرواہ نہ کرنے لگیں تو پھر اولاد بگڑنے لگتی ہے. بزرگ اور دوستو جب ماحول اتنا بگڑ رہا ہے کہ چاروں طرف سے لڑکوں کو لڑکیوں کو بے حیا بنانے کی تمام تر مہم چل رہی ہے, حتیٰ کہ اب کہتے ہیں یہ نکاح ہی خام خواہ, یہ رجعت پسندی ہے, نکاح کرنا رجعت پسندی ہے, یہ نکاح ہونا ہی نہیں چاہیے. انسان کو پیاس لگتی ہے جہاں مرضی وہاں پانی پیو, اسی طرح سے گوبھی ایک پیاس ہے, جب مرضی جہاں مرضی وہاں پوری کرو, بس ظلم کسی پر نہیں کرنا, زیادتی کسی پر نہیں کرنا. زیادتی صاحب بہت بڑا جرم ہے, اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیجئے. یورپ کا فلسفہ جرم کچھ اور ہے اور ہمارا فلسفہ جرم کچھ اور ہے. یورپ کا فلسفہ جرم یہ ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو گئی تو یہ جرم ہے, اور اگر آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوئی یہ جرم نہیں ہے. آپ شراب پیو یہ جرم نہیں کیونکہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے. آپ بدکاری کرو یہ جرم نہیں ہے کیونکہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے. اسلام یہ نہیں کہتا, اسلام یہ کہتا ہے جس کو خدا نے حرام کیا وہ جرم ہے, چاہے دوسرے کو تکلیف پہنچے یا نہ پہنچے. ان کا فلسفہ یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کر اگر کسی نے شراب پیا کسی کو کوئی تکلیف نہیں, پیو. ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ نہیں صاحب, خدا نے جس چیز کو حرام کر دیا وہ حرام ہے, وہ ہے جرم. ان کا فلسفہ جرم کچھ اور ہے, ہمارا کچھ اور ہے. ادھر سے قرآن کریم نے کہا ہے وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, تم بے فکر نہیں بیٹھنا, یہ یہود و نصارہ تمہارا پیچھا کریں گے, تب تک چپ نہیں بیٹھیں گے جب تک تمہارے دین کو ختم نہیں کر دیں گے. ختم کیسے کریں گے؟ تمہاری زندگیوں سے دین کو نکال دیں گے. اللہ کا منصوبہ کیا ہے؟ اللہ کا منصوبہ کچھ اور ہے. وہ منصوبہ کیا ہے؟ کہ اگر مسلمان ان کے بہکاوے میں آ کر اور اپنی ایمانی کمزوری کی بنا پر ان کے اس شکار ہو گئے اور اس کی وجہ سے وہ دین سے دور ہوتے گئے, کوئی پرواہ نہیں, یہ ان کا نقصان ہے. میں نئی قوم پیدا کروں گا اور وہ نئی قوم ان سے زیادہ بہتر درجے کے مسلمان ہوں گے. تو آج یورپ میں جو لڑکے اسلام قبول کرتے ہیں اتنے شوق کے ساتھ وہ نمازیں پڑھتے ہیں, اتنے شوق کے ساتھ وہ داڑیاں رکھتے ہیں، اتنے شوق کے ساتھ اسلامی لباس اختیار کرتے ہیں، جو لڑکیاں اسلام قبول کرتی ہیں ساری دنیا میں شور مچایا گیا کہ صاحب پردہ ظلم ہے، ظلمت پسندی ہے، لیکن وہاں جو عورتیں اسلام قبول کرتے ہیں اتنے فخر کے ساتھ وہ پردہ کرتی ہیں، تو وہ جس کو مٹا رہے تھے مسلمانوں کے گھروں سے وہی ان کے گھروں میں پیدا ہو رہا. ابھی جب کچھ دنوں پہلے ہم لوگ مکہ مکرمہ میں تھے، وہاں ایک انٹرویو شائع ہوا تھا، پرانا تھا، میں نے شوق سے پڑھا، یورپ کی ایک عورت ہے جو بے کسی کے عالم میں ہے، شوہر نہ جانے کہاں ہے، اس کا بیٹا تھا وہ اس کو کبھی پوچھتا ہی نہیں تھا، وہاں کا روٹین ہی یہی ہے کہ اولاد اپنے والدین کو نہیں پوچھتی ہے. سب سے زیادہ مظلوم یورپ میں اولاد ہے، ان یورپ میں والدین، بوڑھے والدین، اور اس لیے ان کے لیے وہ اب ڈربے خانے بنائے گئے ہیں. میں ان کو ڈربا خانہ کہا کرتا ہوں، ڈربے خانے کا مطلب جس میں مرغوں کو بھرتے ہیں، ان کے یہاں وہ اولڈ ایج ہوم، بلکہ یہاں سری نگر میں بھی بنایا گیا تھا. بس ان یہ کہیے ہماری ابھی صورت حال ایسی خراب نہیں ہوئی ہے یہاں کہ ہمارے بوڑھوں کو اولڈ ایج ہوم میں پہنچایا گیا، اس لیے وہ بلڈنگ جو ہے وہ ویرانی رہی، لیکن بنایا گیا تھا یہاں پر بھی. خیر وہ بڑھیا جو ہے وہ بیچاری تڑپتی رہتی تھی، اس کا بیٹا اس کو پاس نہیں آتا تھا، اس بیٹے نے کسی جرم میں کوئی غلطی کی اور وہ جیل میں پہنچ گیا. جیل میں کچھ دین کا کام کرنے والے اللہ کے بندے وہ جا کر جیل کے مجرموں میں کام کرتے ہیں، اور جیل کے حکام بڑے شوق سے ان کا کہتے ہیں یار ان پر تم ضرور کام کرو، یہ مجرم ہے، ایک کرائم میں مبتلا ہے، ان کو ذرا سدھارو. وہ جا کر ان پہ کام کرتے ہیں، اور اسی میں اس لڑکے نے اسلام قبول کیا، لڑکا مسلمان ہو گیا. خیر وہ جرم کی سزا جب پوری ہو گئی تو نکل کے باہر آ گیا، اب وہ بالکل دوسرا ہی تھا، اسے نمازیں شروع کر دی تھی، تھوڑا سا دین سیکھ لیا تھا، کچھ اور قرآن لے کر کے آ گیا. اب قرآن میں ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ ماں کے پاس آ کہتا تھا، مام آپ کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے، مام آپ کو کوئی خدمت تو نہیں چاہیے. یہ ماں اسے کہتی تھی، بھائی تمہیں کیا، یہ بدل کیسے گیا، یہ تو سالہ سال تک مجھے پوچھتا ہی نہیں تھا، آج یہ بار بار کیوں آ کر مجھے پوچھتا ہے. اب وہ عورت انٹرویو دے رہی ہے، کہہ لگا صاحب میں یورپ کے تمام بوڑھے والدین سے یہ درخواست کرتی ہوں وہ اپنے بچوں کو مسلمان بنا دیں، جو ہی وہ مسلمان بن جائیں گے تمہارے خدمت گزار بن جائیں گے، کیونکہ میرے گھر کا بیٹے کا حال یہی ہے کہ وہ ہر آدھے گھنٹے بعد آ کر مجھے پوچھتا ہے، آپ مجھے بتاؤ نا کچھ، میں ایسا جوس لا کر کے دیتا ہوں. کہا مجھے پینے کی چمنا نہیں ہوتی، لیکن بچہ اتنے اصرار سے کہتا ہے اچھا میں جوس پی لو، اچھا جی چائے پی لو، اچھا جو کچھ کھا لو، اچھا جی چاکلیٹ ہی لے لو. وہ زبردستی آ کر کے، مگر تعجب کرتی ہوں میں اس کے رویے کو دیکھ کر کے، میں اس سے پوچھتی ہوں تمہیں ہوا کیا ہے، وہ بک دکھاتا ہے، کہا اس بک میں لکھا ہوا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، باپ اگر مجھے مل جائے. ساتھ میں ماں سے کہتا ہے، ماں وہ ہمارا ڈیڈی کہاں ہے، آپ مجھے بتاؤ نا، میں اس کو لاؤں گا، اس کی خدمت کروں گا، کیونکہ میری بک مجھے بتا رہی ہے والدین کی خدمت کرو. یہ مکہ مکرمہ کے عربی اخبار میں چھپا ہوگی کوئی یورپ کی عورت، اس طرح کے تو روز انٹرویو چھپتے رہتے ہیں، اور جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کے عجیب عجیب نظارے سامنے آتے ہیں. تو یورپ کے اندر نوجوان نسل انتہائی تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف آ رہی ہے، اور ہمارے گھروں کی نوجوان نسل جو ہے وہ بگاڑ کی طرف جا رہی ہے. اس کی فکر کرنا ضروری ہے، اور یہ فکر جو ہے والدین کا سب سے پہلی ذمہ داری. ہم اگر یہ امید رکھیں کہ ہمارا بچہ پڑھنے جاتا ہے تو کالج میں اس کو کوئی دین کی بات سمجھائے گا، ہرگز ایسا ہونے والا نہیں، وہ سب ہمارے سامنے صورتحال ہے. اگر ہم یہ امید رکھیں گے کہ صاحب یہ دفتر میں جائے گا، دفتر میں کوئی اس کو حیا کی بات سنائے گا، وہ ہونے والا نہیں ہے. اگر ہم یہ امید رکھیں گے دوستوں وستوں میں دین سیکھے گا، وہ بھی ہونے والا نہیں ہے. اب جب سارے ہی ہمارے ادارے دین کی بات بتانے والے نہیں ہیں، اس کو حیا، جنت جہنم، بے حیائی، گناہ، زنا، یہ ساری برائیاں اس کو بتانے والا کوئی نہیں، اگر یہ کرن برائی میں مبتلا ہو جائے گا، قصور کس کا ہوگا؟ اس بیچارے نوجوان کا قصور ہرگز نہیں، یہ قصور سب سے پہلے ہمارا یعنی والدین کا ہوگا. اس لیے ہر والدین یہ فکر کرے، میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہا ہوں. ہم نے یہ سمجھا کیا تربیت کرنے کا مطلب، میرا بچہ اچھے اسکول میں پڑھنا چاہیے، ہر کلاس میں اول درجے کا پاس ہو جانا چاہیے، اس کے بعد جلد سے جلد اگر اس کو میڈل بھی مل جائے تو بہت اچھا ہے، اس کے بعد پھر بہت اچھی جلدی سے اس کو کوئی جاب مل جانا چاہیے، جاب مل گیا کمانا شروع ہو گیا، کہہ لگا صاحب میں نے بہت اچھی تربیت کی. کیا تربیت کی؟ اس کو کمانے والا جانور آپ نے بنایا. ابھی یہ مسلمان ہے یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں. یہیں کشمیر کا ایک صاحب ہمارے جاننے والوں میں، خود دیندار ہیں، ڈاکٹر ہیں، برطانیہ میں ہیں، بیٹا ان کا ساتھ ہے، وہ آئے تھے یہاں، ملاقات کرتے رہتے ہیں. ان کے بیٹے سے میں نے پوچھا آپ مسلمان ہیں؟ کہنے لگا جی. میں نے کہا کلمہ یاد ہے؟ کہنے لگا ڈیڈی سے پوچھیے. یہ پرانے زمانے کا قصہ نہیں ہے، کسی دوسرے ملک کا نہیں ہے، اسی ملک کا، اسی جگہ کا، جہاں اسلام آیا اور انتہائی قیمتی انداز میں آیا، منفرد انداز میں. شاید دنیا کی ممتاز ترین جگہوں میں یہ کشمیر ہے جہاں منفرد طریقے سے اسلام داخل ہوا ہے. ایک بیچارہ مسافر، اللہ کا بندہ، سید عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالی، دوسرے ملک کا انسان یہاں پہنچا، اور یہاں کا اس وقت کا حکمراں اس سے ملاقات کرتا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے. دنیا کی قومیں دو قومیں مشہور ہے اسلام تلوار سے پھیلا, ہم کہتے ہیں ہماری ہسٹری تو بتا رہی ہے تلوار کہیں, وہ عبدالرحمٰن بلبل وہ ترکستان کاشگر سے تلوار لے کر کہاں آتے. عبد پہلا شخص اسلام قبول کرتا ہے جو باقاعدہ یہاں ریکارڈ میں ملتا ہے, رنچن اسلام قبول کر کے صدر الدین بنتا ہے. اس کے بعد پھر کچھ عرصے پریشانیاں رہیں, پھر حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے پھر پورے ملک میں اسلام پھیلا اور اتنی عمدگی کے ساتھ اسلام پر یہاں عمل ہوتا رہا. اللہ اکبر, ایک دور شاہ میری دور حکومت اتنا قیمتی دور حکومت تھا کہ یہاں علم بھی تھا, صنعت بھی تھی, دینداری بھی تھی, اولیاء بھی تھے. جہاں اولیاء پیدا ہوا کرتے تھے یہاں تک کہ ملکوں تک یہاں سے دین کے رہنمائی کرنے والے جاتے تھے. ایک مطلب بہار میں قاضی کی ضرورت تھی تو کشمیر سے قاضی گیا. بلکہ مغل دور کا آخری دور جو تھا, جس زمانے میں وہ مغل سلطنت ختم ہو رہی تھی سن 57 وغیرہ, اور بہادر شاہ ظفر کو پکڑ کر لے گئے تھے, وہ انگریزوں نے گرفتار کر لیا تھا, جس کو عام طور پر کتابوں میں لکھیں گے غدر. یہ بھی مورخین کا ظلم ہے, انگریزوں کو نکالنے کا آغاز جس کام سے ہوا اس کو غدر ہے یا اصل چیز وہی ہے؟ اس کو ہونے سے آیا یہ غدر ہے, کیونکہ حکومت ہماری ہمارے خلاف جو بول رہا ہے وہ غدر کرنے والا ہے. ہمارے مصنفین بھی لکھتے ہیں اور استاد بھی پڑھاتے ہیں غدر سن 57, وہ غدر نہیں تھا, وہ تو ان ظالموں کو دفع کرنے کی مہم کا آغاز ہوا ہے. خیر, اس زمانے میں دلی میں قاضی کی ضرورت ہے. یہ وہ دور ہے جب سر سید احمد خان چھوٹے بچوں میں تھے, یہ وہ دور ہے جب مرزا غالب اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ جنہوں نے دیوبند کا مدرسہ قائم کیا وہاں بچے تھے پڑھتے تھے. اس وقت دلی میں قاضی کی ضرورت تھی تو کشمیر سے قاضی گیا, اس کا نام تھا مفتی صدر الدین آزردہ, اور وہ کشمیری تھے اور دلی میں, اور سر سید احمد خان اسی کا شاگرد ہے, وہ کشمیری کا شاگرد ہے, اور تسلیم کرتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ. کتاب انہوں نے لکھی ہے آثار و صنادید, اس میں انہوں نے لکھا ہے مفتی صدر الدین آزردہ کے حالات زندگی, اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے بھی مفتی صدر الدین آزردہ سے پڑھا ہے. ایسے لوگ تیار ہوتے تھے یہاں. تو بزرگوں, اپنی اولاد کی فکر کریں, بہت زیادہ فکر کی ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ بچہ غلط تعلقات میں مبتلا ہو رہا ہے. روزانہ ہم یہ کیس سنتے رہتے ہیں کہ صاحب ابھی اشارہ سن رہے تھے, صاحب میاں بیوی لڑکی کے بارے میں پتا چلا اس کے تعلقات کسی اور کے ساتھ ہیں, اس نے شوہر نے شور مچایا, لڑکے نے جواب میں کہا تمہارے تعلقات تو کسی اور کے ساتھ ہیں, وہ بھی تعلقات میں پھنسا ہوا, یہ بھی تعلقات میں پھنسا ہوا, اب وہ پچھلے تعلقات کام نہیں دے رہے ہیں, ان پچھلے تعلقات کی وجہ سے دو خاندان آپس میں لڑ رہے ہیں, تو تباہ کیا ان پچھلے تعلقات نے بکثرت. اس لیے آپ کے ہمارے بچے سکولوں میں پڑھ رہے ہوں, جاب شروع کر دیا ہو, ہرگز ہرگز غلط تعلقات قائم نہ کریں, یہ زہر ہے, یہ شیطانی کھیل ہے, یہ ہرگز محبت نہیں ہے, یہ شیطانی کھیل ہے. ان کی وجہ سے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں, آپ کی جوانیاں تباہ ہو جائیں گی, اور اس کے بہت برے مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں. اپنی بچوں پر بہت سخت نگرانی کریں, کوئی حرض نہیں. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھر میں کوڑا لٹکا کر کے رکھو, اس کا مطلب یہ نہیں انٹراگیشن کرو, اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کا خوف بچوں پر رہنا چاہیے, کہ بچہ سوچنا چاہیے اگر میں غلطی کروں گا میرا باپ مجھے چھوڑے گا نہیں, یہ ہیبت رکھنے کے لیے, اور یہ ہیبت بے انتہا زیادہ ضروری ہے. اب جب حیا بھی اٹھ جائے, ہیبت بھی نہ رہے, خوف بھی نہ رہے, وہ بچے کو پتا ہے ابا جان بھی ایسے ہی میں بھی ایسا ہی, تو جو میں چاہوں گا سو کروں گا, تو خراب ہو جائے گا بچہ. اللہ اکبر, ایک بہت اچھے گھر کا بچہ لایا گیا, وہ ڈرگس کا شکار ہو گیا ہے, اور وہ کیا کیا چیزیں استعمال کی جاتی ہیں, براؤن شوگر اور کیا کیا, اس میں پھنس گیا ہے. اب اس میں جسم میں بھی طاقت نہیں رہی ہے, اور اس کے بغیر رہ نہیں پاتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی تو اس کا تیویز وائز تب سے کیسے ٹھیک, تعویذوں سے کیسے ٹھیک ہوگا, جس کا کردار اتنا بگڑ گیا. تو بزرگوں کو بولوں, اپنے اولادوں کی فکر کریں, اور جو نوجوان ہیں وہ اپنی جوانی کو بچائیں. چاروں طرف کا ماحول آپ کی جوانی کو نوچنے کے لیے تیار ہے, آپ کے حسن کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہے, آپ کو برائیوں کی طرف کھینچنے کے لیے تیار ہے, ننگاپن آپ کو تباہ کرنے پر تیار ہے. انتہائی کامیاب ہوگا وہ انسان, جو انسان سیدھی بیت الخلاء جانا ضروری ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں, لیکن عقلمند انسان یہ ہے کہ بیت الخلاء جا کر کے وہاں کی گندگی سے اپنے آپ کو بچا کر کے آئے. اس دنیا میں رہنا ضروری ہے, بازار میں, دفتروں میں, کالجوں میں جانا ضروری ہے, اس کے بغیر زندگی گزر نہیں سکتی ہے. کامیاب اور عقلمند انسان وہ ہے کہ جہاں جائے وہاں کی گندگی سے اپنے آپ کو بچا کر کے لاؤ. اس لیے جب کسی اجنبی پر نظر پڑے فوراً سمجھ لیجیے, یا میری ماں کے در ایک دفعہ ایک ملٹری والا آیا, ہم لوگ تھوڑا گھبرا گئے یہ کیوں آ گیا. اس نے کہا جی آپ گھبرائیے مت, میں مسلمان ہی ہوں. اب کیا ہے؟ کہ لگا جی میں ڈیوٹی دیتا رہتا ہوں فلاں جگہ, آپ مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دو. میں سوچا اب بھائی جلدی بتاؤ تو یہ چلا جائے گا, جی کیا بتائیں؟ میں نے کہا پڑھو ضرور شریف. جی کتنا پڑھوں گا؟ جتنا پڑھ سکتے ہو. نہیں نہیں آپ بتا دیجیے. میں نے کہا کتنی دن؟ کہا جی سات سات آٹھ آٹھ گھنٹے تک میں پل کے پاس ڈیوٹی دیتا رہا. میں کہا پڑھو ایک 10,000 ضرور. ٹھیک, کچھ دنوں کے بعد وہ کہتا جی 10,000 ضرور میں پڑھ رہا ہوں, اب میں آپ کو صورت حال بتاتا ہوں. میں پہلے وہاں کھڑا رہ کر کے ان لڑکیوں کو دیکھتا رہتا تھا, کون کیسی ہے کون کیسی ہے, اور تقریباً ایک ہفتے کے بعد میری صورت حال یہ بن گئی, میں دیکھتا تھا یہ بچی جا رہی ہے, مجھے فوراً اپنی بچی یاد آتی تھی, یہ بھی میری بیٹی, میری نگاہ بدل گئی. مجھے عورت نظر آتی ہے, میں سوچتا تھا میری بیوی ایسی کیوں نہیں ہے, ہم راجستھان کا, یہ کتنی خوب, یہ مجھے برے خیالات آتے تھے. آج جو ہی مجھے کسی عورت پر نظر پڑتی ہے مجھے فوراً خیال آتا ہے یہ ایسی ہے جیسے میری بہن ہے. نگاہ بدل گئی, درود کے اثرات, ساتھ میں پھر زیارت بھی ہوگی. تو اللہ نوازتا ہے جب وہ کھڑے کھڑے دس دس ہزار درود شریف پڑھ رہا ہے, تو آخر یہ کوئی اندھیرے میں تو نہیں پھینکا جاتا, اوپر سے تو نظر ہے نا کون کیا کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ شاہوں کبھی کسی کو کہتا ہے نہیں ابھی اور کرو, ابھی کچھ نہیں تمہیں دکھایا جائے گا, کسی کو جلدی. اللہ اکبر. ابھی کچھ دنوں پہلے جب ہم لوگ مدینہ منورہ میں تھے, ایک صاحب آئے ملنے کے لیے, مجھے کچھ مسئلے پوچھنے ہیں. اس کے پہلے زماری سمجھ میں نہیں آتی تھی, خیر کسی طرح سے بڑی مشکل سے عربی میں اس سے پوچھا, کیا کل کا میرا ایک دوست ہے وہ آپ سے کچھ مسائل پوچھنا چاہتا ہے, لاؤ جی اسے لے آئے. نوجوان لڑکا ہے, وہ انگریزی میں کچھ کہنا چاہتا تھا, ہم انگریزی اتنی جانتے نہیں, اتنی کیا کتنی بھی نہیں, اس سے پوچھا کو, وہ اب اس سے کہتا ہے, اس نے تعارف کرا کہ لگا جی امریکن لڑکا ہے, میں خود امریکہ میں رہتا ہوں, یہ خود ترکی کا لڑکا امریکہ میں پڑھ رہا تھا, وہاں یہ اس کا دوست بنا ہے, 3 مہینے پہلے مسلمان ہوا تھا, اب یہ حج کرنے دونوں آئے ہیں. یہ لڑکا مجھ سے یہ پوچھا ہے آپ میرا ڈریس دیکھو, اور ڈریس دیکھنے کے بعد مجھے گارنٹی دے دو کہ اس قبر میں ہمارا نبی میرے ڈریس سے خوش ہوگا. میں کہا میں تو یہ گارنٹی کیسے دے سکوں گا, یہ تو بہت بڑی گارنٹی, حضور خوش ہوں گے آپ کے ڈریس سے, میں کیسے گارنٹی دے سکتا ہوں. کل کا یہ بتائیے انہوں نے جیسا ڈریس بتایا ہے ویسا ہی ہے میرا؟ میں کہا جی وہ ہے ویسا ہی, امامہ بھی باندھے ہوئے ہیں, امامے کی درمیان میں ٹوپی بھی رکھی ہے, امامہ بھی ہے بیچ میں ٹوپی بھی رکھی ہے, ایک ایک چیز سرما میں لگا کے رکھا ہے. دوسرے دن پھر ملا وہ اور بہت خوش, اور آ کر کے کہتا تھا آپ نے کل میرے سوال کا جواب نہیں دیا تھا. میں نے کہا میں دے بھی نہیں سکتا اس کا, کہنے لگا جواب کی ضرورت ہی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا آج رات مجھے زیارت ہو گئی اور اس میں مجھے بتایا گیا کہ تمہارا ہر ہر چیز مجھے پسند ہے. 3 مہینے پہلے مسلمان ہوا, اور حالت یہ. تو غرض یہ کہ اپنی نوجوان بچوں کی فکر کریں, وہ برے ماحول کا شکار نہ ہو جائیں, وہ غلط تعلقات کا شکار نہ ہو جائیں, وہ عشق بازی کا شکار نہ ہو جائیں, وہ ڈرگس کا شکار نہ ہو جائیں, وہ آوارگی کا شکار نہ ہو جائیں, وہ نماز کے پابند ہو جائیں. ان کو قرآن پڑھائیے, ان کو بار بار بتائیے ہم مسلمان ہیں, اس کے بعد تم طالب علم ہو, اس کے بعد تم ڈاکٹر بنو, تم انجینئر بنو, تم کچھ بھی بنو, اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے, لیکن اپنے اسلام کے ساتھ. اور اگر یہ فکر نہیں کریں گے بزرگ اور دوستو, نمازیوں کے گھر میں اتیش پیدا ہوں گے, نمازیوں کے گھر میں برائیوں کو جنم دینے والے پیدا ہو جائیں گے, اور وہ صورتحال بہت زیادہ سنگین ہوگی. اللہ تعالی ہم کو فہم سلیم عطا فرمائے, عقل سلیم عطا فرمائے, شعور عطا فرمائے, اور غیرت دینی ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, برحمتک یا ارحم الراحمین.